آپ حضرت پر بس سب مل کر سوال پڑھ لیں. ایام اربعین سید الشہداء ہیں, سید الشہداء کی ذات پہ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, بارئ الخلائق اجمعین, باعث الانبیاء والمرسلین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء. خوشنودی امام زمانہ کے لیے صلوات پڑھیں. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد, فقال الله الحكيم في كتابه المبين, بسم الله الرحمن الرحيم, ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صلاة بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ وہ ان ایام میں ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور پروردگار عالم آپ کی اس مسلسل شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے بھی ذمہ دار افراد ان مجالس کے انعقاد کے لیے جد و جہد کرتے رہے ہیں, پروردگار ان کی اس مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقیناً انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ آپ حضرات ان مجالس کو منعقد کر رہے ہیں, اور خدا متعال جو نیتوں کو جاننے والی ذات ہے وہ نیت کے مطابق اجر بھی دینے والی ہے. اجر و پاداش نیت پہ مبتنی ہے, کوئی اور ذریعہ اجر کے حصول کے لیے نہیں پایا جاتا ہے. نہ تو کثرت کو دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی کسی کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے. ذات پروردگار اگر اجر دینے والی ہے تو وہ نیت کی بنا پہ اجر دینے والی ہے. عزیزان گرامی, گزشتہ 10 دنوں کی گفتگو میں اس آیہ کریمہ کو آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیا, اور اس کے ضمن میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ ذات پروردگار نے ارشاد فرمایا, وللہ الاسماء الحسنى, اس ذات کے لیے اسماء حسنى ہیں, فادعوه بها, اور اس ذات کو اسی کے اسماء کے ساتھ پکارا جائے. اور اس ضمن میں یہ عرض کیا تھا کہ جب اس کی ذات کے لیے اسماء پائے جاتے ہیں تو اس نے مظہر اسماء کو بھی خلق کیا ہے، جیسے وہ ذات یہ چاہتی ہے کہ اسے اس کے اسماء کے ساتھ پکارا جائے، وہ جو مظہر اسماء الہی ہیں ان کو بھی انہی اسماء کے ساتھ کہ جس کے ساتھ خدا متعال نے ان کو چاہا ہے انہی کے ساتھ پکارنا چاہیے. اور جیسے خدا نے اپنی صفات اور اسماء کو مختلف قرآنی آیات میں بیان کیا ہے اور پھر دعائے جوشن کبیر میں ان اسماء حسنہ کو بیان کیا گیا، اسی طرح آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو مظہر اسماء الہی ہیں انہوں نے بھی اپنے اسماء سے متعلق کہ جس سے جلوہ الہی ظاہر ہوتا ہو، جس سے صفات الہی کمالات پروردگار اور کمالات آئمہ علیہ السلام میں ایک دوسرے میں مماثلت نظر آئے، یعنی وہ خود ذات ہے اور یہ اس کی صفات کا مظہر ہیں، وہ ذات ہے یہ اس کا اسم بن کے آئے ہیں، وہ ذات ہے یہ اس کے لیے جلوہ بن کر آئے ہیں. تو ہر وہ شخص کے جو ذات پروردگار کو پہچاننا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اس جلوے کے ذریعے اس ذات تک پہنچ سکتا ہے، اور ان کو بھی انہی اسماء کے ساتھ پکارنا چاہیے جس کے وہ لائق ہیں. اور حقیقت میں صفات اور اسماء آئمہ علیہ السلام، کمالات آئمہ علیہ السلام کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان فرق پیدا کر سکے کہ ہم جن سے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں، جن ذوات مقدسہ کے متعلق مکتب تشیع اور مکتب حقیقی اسلام اس کا قائل ہے، وہ حقیقت میں کسی دوسرے کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جن کے ساتھ ان کو مقایسہ کیا جا سکتا ہو. مقایسہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جب ہم ایک سے متعلق ہی کہتے ہوں کہ وہ اہل بیت نبوت ہیں اور کچھ دوسرے ایسے ہوں کہ جو ابھی نبی کے گھر سے بھی واقف نہ ہوں، نبی کی صفات سے بھی واقف نہ ہوں. ہم اہل بیت نبوت کے قائل ہیں اور ہم تو معدن رسالت کے قائل ہیں، یعنی ایک ایسا خزانہ کہ جو رسالت کا خزانہ ہے، جو پوری رسالت کے ساتھ مربوط ہے، ہم اس کے قائل ہیں. لہذا مقایسہ کرنا درست نہیں ہے. وہ لوگ کہ جو اہل بیت کو کسی دوسرے کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں، حقیقت میں اہل بیت کے ساتھ سب سے بڑا ظلم اور ستم یہ رہا ہے کہ انہوں نے اہل بیت اطہار کے مقام کو گرایا اور کچھ ایسوں کے ساتھ مقایسہ کرنا شروع کیا کہ جو ابھی دین کی الفباء سے بھی واقف نہیں ہیں، جنہوں نے ابھی سیکھنا شروع کیا تھا. جب ان کو ان کے ساتھ مقایسہ کرنا شروع کر دیں کہ جو خزان علم ہیں، جو علم کا خزانہ ہیں، ان کے ساتھ کیسے برابر ہو سکتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ قرآن نے واضح کہا ہے جو علم رکھنے والے ہیں وہ ان کے ساتھ کیسے برابر ہو سکتے ہیں کہ جو ہرگز علم نہیں رکھتے ہیں، جو خزان علم ہیں ان کے ساتھ ان کو کیسے مقایسہ کیا جا سکتا ہے جن کی خود اپنی حیثیت ہی نہیں ہے، جنہوں نے ان کے دروازے سے آ کر علم حاصل کیا، جو بار بار مختلف جگہوں پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لولا علی لہلک، اگر امیر المؤمنین نہ ہوتے، علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو وہ ہلاک ہو چکے ہوتے. یعنی ان کے علم کی حیثیت یہ ہے کہ امیر المؤمنین کا وجود ایسا وجود ہے کہ جن کی وجہ سے وہ ہلاکت سے بچتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جب یہ حیثیت ہے تو ان صفات کو حقیقت میں جاننا، اسماء آئمہ کو جاننا اس اعتبار سے ضروری ہے. اور پھر یہ جو مجالس کا جو طریقہ کار بن چکا ہے عزیزان گرامی، کہ ہم نے معمولاً مجلس وہ قرار دے لی ہے کہ جس میں دوسروں کے ساتھ مقایسہ کیا جائے، اس طریقہ کار سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مقایسہ کس کے ساتھ کریں. اگر آئمہ اہل بیت علیہ السلام کو مقایسہ کرنا چاہتے ہوں تو کبھی ملائکہ کے ساتھ مقایسہ کریں، اگر آئمہ علیہ السلام کو مقایسہ کرنا چاہتے ہوں تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مقایسہ کریں، ان کو مقایسہ کرنا چاہتے ہوں تو اولیاء خدا کے ساتھ مقایسہ کریں. کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ مقایسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خود آئمہ کی حیثیت اس سے کم ہو جاتی ہے، مقام آئمہ علیہ السلام کو گرا دیتے ہیں. اور پھر اگر ان مجالس میں بیان کرنا چاہتے ہوں تو عزیزان گرامی، ہمارے پاس آئمہ کے اتنے خزانے موجود ہیں کہ جو اگر ان مجالس میں ہم بیان کرتے رہیں تو وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. ہم تو ایک خزانے سے وابستہ ہیں، خزان علم سے وابستہ ہیں، معدن رسالت سے وابستہ ہیں. جب ایسے خزانے سے وابستہ ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کے دروازے پہ جائیں. ہمیں کسی کے دروازے سے حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ایسے امیر کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جن کے پاس کبھی کوئی تفسیر کے لیے جاتا ہے تو پوری رات صرف بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں. جب ایسے خزانے سے ہم وابستہ ہیں تو پھر ہم کیوں کر بخاری کو کھولیں؟ پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مسلم کی طرف جائیں؟ پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مؤتا ابن مالک کی طرف جائیں؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے عزیزان گرامی. ہمارے پاس نہج البلاغہ کا اتنا قیمتی خزانہ موجود ہے کہ ہم اگر اسی پہ اکتفا کریں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم در در پہ جا کے بھیک مانگنا شروع کریں، ان کی کتابوں کو کھول کر پڑھنا شروع کریں، اور پھر ممبر کی حرمت کو پائمال کریں کہ یہ وہ مقام، مقدس مقام ہے کہ جس سے اہل بیت کے معارف بیان ہونے چاہیے، جس سے مقام رسالت بیان ہونا چاہیے، اس گھر کی عظمت کو بیان ہونا چاہیے کہ جو اہل بیت نبوت ہے. یہ مقام وہ مقام نہیں ہے کہ جہاں سے حرمت رسالت اور مقام رسالت کے ساتھ گستاخی کی جائے. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ چاہے وہ جتنے بڑے مقام پہ بھی پہنچ جائے، اسے حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کی عصمت، رسول گرامی کے مقام. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسی روایات کو کہ جس سے رسول خدا کے متعلق تشریح فاحشہ ہوتی ہو، ہم اس سے متعلق گفتگو کریں؟ کیا ہم وہ روایات نہیں بیان کر سکتے ہیں جس سے رسول کی عظمت اور بڑھتی ہو؟ ہم کفر و شرک کے معاشرے میں گفتگو کر رہے ہیں جہاں پر ہر قسم کے ادارے موجود ہیں، جہاں سے انٹرنیٹ کے ذریعے دوسرے ذرائع کے ساتھ آپ کی گفتگو اب دنیا پوری میں نشر ہو رہی ہے، تو وہ لوگ واچ کر رہے ہیں. یہی تو سبب ہے کہ رشدی نے کتاب لکھی، یہی تو سبب ہے کہ گستاخان رسالت نے آ کر کتابیں لکھی ہیں. ہم نے ان کو اسباب فراہم کیے ہیں، اور اگر آج بھی ہمارا ممبر اس مقصد کے لیے استعمال ہو تو یہ بہت بڑی خیانت ہوگی. یہ وہ مقام نہیں ہے. یہاں سے اخلاق آئمہ علیہ السلام کو سکھائیں، عقائد آئمہ علیہ السلام کو سکھائیں، کردار آئمہ علیہ السلام کو سکھائیں، تاکہ دنیا والے اس مکتب کے متعلق ایک بہتر سوچ پیدا کریں. دنیا والے یہ جانیں یہ باکمال مکتب ہے. کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم بھی سہیم ہو جائیں رنگیلہ رسول لکھنے کے متعلق، ہم بھی ایسے اسباب فراہم کریں کہ کل ہماری گفتگو کی وجہ سے کتابیں لکھی جائیں رسول گرامی کے متعلق. یہ گستاخی رسول قابل قبول نہیں ہے. کوئی بھی جیسا بھی جس حیثیت کے ساتھ بھی ہو اس ممبر پہ آتے ہوئے، اسے خوف محسوس کرنا چاہیے کہ وہ اس مقام پر بیٹھ رہا ہے کہ جو ممبر سلونی کا ممبر ہے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم ادنا غلام ہیں، ہم ادنا طالب علم ہیں، ہم ان کے گورہائے نایاب سے کچھ استفادہ کرتے ہیں اور یہاں بیان کرتے ہیں. لیکن جب ہم ان کے خطابات کو پڑھتے ہیں، جب نہج البلاغہ کو مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں کہیں پر ایسی گفتگو نظر نہیں آتی ہے. ہم نے آج تک کسی امام کی کلام میں ایسی گفتگو نہیں دیکھی ہے کہ جہاں سے خواتین بھی سنیں اور وہ شرم محسوس کریں، لوگ سنیں اور حیا محسوس کریں، ان کو مجلس میں بیٹھتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہو، عام لوگ شرم محسوس کر رہے ہوں. یہ گستاخی ہے، درست نہیں ہے. حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی. ہر ایک کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے، ہم حوضۂ علمیہ سے وابستہ رہے ہیں، مراجع عظام سے وابستہ رہے ہیں، بزرگان دین کو ہم نے دیکھا ہے، علماء کی کلام کو سنا ہے. آج آپ دیکھیں، آپ اگر انٹرنیٹ کے ذریعے کبھی کسی مرجع کی تقریر کو کھول کر دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز کریں. ہم تو ان مکاتب فکر سے وابستہ ہیں کہ میں ایک مدت تک تفسیر آیت اللہ جوادی عاملی میں جاتا رہا، تو اتنی عظمت ہے اس ہستی کی کہ کبھی انہوں نے پیغمبر کے متعلق وہ جو سورہ ہے وہاں پیغمبر کا نام تک نہیں لیتے تھے. عظمت پیغمبر اتنی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہے، اس سورہ سے متعلق بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں وہ سورہ جو حضرت کے ساتھ منسوب ہے. یعنی تقدس اہل بیت اطہار ان کی نظروں میں یہ ہے، جتنا آپ اپنی گفتگو کو بلند لے جائیں گے، جتنا مقامات ائمہ علیہ السلام کو بلند کرتے چلے جائیں گے، آپ کا مجمع بھی اتنا ہی اہل بیت کے متعلق فکر پیدا کرے گا، جتنا ان کے مقام کو نیچے لیتے چلے جائیں گے اتنا خود آپ پستی کی طرف لے جائیں گے. وہ بلندی کے قابل ہیں، پستی قابل نہیں ہے. ان کو ہرگز پست نہ کرو، ان کو بلند رہنے دو. وہ مقامات جو ان کو عطا کیے گئے ہیں انہی مقامات پہ رہنے دو. اگر ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ ہم لوگوں کے دلوں میں ان ہستیوں سے متعلق محبت کو پیدا کریں، ان کے دشمنوں سے متعلق نفرت کو پیدا کریں، لیکن ان حدود میں رہتے ہوئے کہ اگر انہوں نے دشمن کے ساتھ دشمنی بھی کی ہے تو حدود کے اندر کی ہے. کبھی دشمن کے ساتھ دشمنی حدود سے تجاوز کر کے نہیں کی ہے. یہی حضرت عائشہ کی جو جنگ میں حضرت کے مقابلے میں آتی ہے، جنگ میں مقابلہ کیا ہے، حضرت نے مالک اشتر کو حکم دیا جا کر اونٹنی کے ٹانگوں کاٹ دو. جب یہ نیچے آ چکی تو اب اس کے بعد مقام رسالت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت نے حسن و حسین کو بھیجا کہ میرے بیٹو جاؤ، جا کر اپنی نانی سے جا کر کہہ دو کہ میں تمہیں ہم تمہیں باعزت گھر لے جانے کے لیے آئے ہیں. دیکھا آپ نے، یہ کردار ہے. دشمنی کی ہے، دشمن بھی ہے، مقابلے میں بھی آ گئی ہے، لیکن چونکہ مد نظر رسالت کا مقام ہے، عظمت رسالت مد نظر ہے. امیر المؤمنین کی نظر میں عائشہ کا مقام نہیں ہے بلکہ مقام رسالت ہے، کہ اگر اس کی توہین ہوگی مقام رسالت کو نقصان پہنچے گا. اتنا ضرور کہا ہے کہ جا کر انہیں کہہ دو کہ میرے پاس وہ سارے حقوق محفوظ ہیں کہ جو رسول خدا نے مجھے دیے ہیں. میں ولایت کا حامل ہوں، خلافت رسول کا حامل ہوں، اگر چاہوں تو اس حق کو کہ جو مجھے رسول نے دیا ہے اس پہ عمل کر سکتا ہوں. لیکن عزیزان گرامی، آپ ذرا یہ سوچیں کہ حضرت نے اس حق کو پھر بھی استعمال نہیں کیا ہے. رسول نے دیا ضرور ہے لیکن اسے استعمال نہیں کیا ہے. اپنے بیٹوں کو کہلوا کر اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر تک پہنچایا ہے. ہمارا حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم حدود سے تجاوز کریں. خدا نے ان گھروں سے متعلق بیوت النبی کے ساتھ تعبیر کیا ہے، نبی کے گھروں کے ساتھ تعبیر کیا ہے. نبی کے گھر سے کہ جو لوگ کردار کے غلط لوگ ہیں ان سے بیزاری کی جا سکتی ہے، لعنت کی جا سکتی ہے، لیکن حد سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا ہے. ایسا حد سے تجاوز ہو جائے کہ جس سے رسالت پہ حرف آئے، نبوت پہ حرف آئے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا ارتکاب کرنے والا عند اللہ مسئول ہے. وہ لوگ کے جو ایسی محافل کو منعقد کرتے ہیں اور وہ لوگ کے جو ایسی گفتگو کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں ان کو جواب دینا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایسے مکتب کے قائل ہیں کہ جو مکتب اعتدال کا مکتب ہے. خیر الامور اوسطھا، بہترین معاملہ وہ ہے کہ جو وسطی ہو، درمیانی رستے کو اختیار کرنا چاہیے، نہ افراط نہ تفریط. ہم لعنت بھی کرتے ہیں لیکن ہم تجاوز بھی نہیں کرتے ہیں، کسی کی حریم سے تجاوز نہیں کرتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم حریم کو باقی رکھیں، حریم رسالت کو باقی رکھیں، ہر دوسرے کی حریم کو بھی باقی رکھیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اور اپنے مکتب پہ عمل کرتے ہوئے ہم پروردگار کی رضا کو حاصل کریں. سوال پڑھیں آپ. اللہ کل جو زیارت جامعہ کے کلمات کو آپ حضرات خدمت میں عرض کیا، امام یہ فرماتے ہیں کہ ایک صفت ہم ائمہ علیہ السلام کی قادۃ الامم ہے، یعنی وہ کہ جو امتوں کی قیادت کرنے والے ہیں. آغاز اہل بیت نبوت سے کیا تھا اور اختتام قیادت اور سیاست پہ ہو رہا ہے, اور یہ بھی حسن اختتام ہے. یعنی گھر سے بات کا آغاز ہو اور قیادت پہ جا کر ختم ہو جائے. ہماری حقیقت میں مکتب کی ابتدا بھی ایک گھر سے ہوئی ہے اور اختتام بھی ایک قیادت پہ ہونے والا ہے, ایک امامت پہ اختتام ہونے والا ہے. اگر فرصت ہوتی تو مزید اس سے متعلق عرض کرتا, لیکن چونکہ فرصت ختم ہو رہی ہے لہذا اسی پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ قیادت جو آئمہ علیہ السلام میں پائی جاتی ہے وہ قیادت ایسی مکمل اور تام قیادت ہے کہ جس میں کسی نقص کا شائبہ نہیں پایا جاتا ہے. وہ قادت الامم ہے, یعنی امتوں کی قیادت کرنے والے ہیں. اور قائد کے متعلق یہ کہا وہ ہوا کرتا ہے کہ جو خود آگے چل کے عمل کر کے دکھائے اور تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے والا ہو. لذا ہر معاملے میں, چاہے وہ جنگ کا معاملہ ہو یا اخلاق کا معاملہ ہو, آئمہ علیہ السلام نے خود پہلے عمل کر کے دکھایا پھر اس کے بعد دوسروں کو دعوت دی ہے. کبھی جنگوں میں آپ دیکھیں کوئی ایسی جنگ نہیں رہی ہے کہ جس میں خود جا کر شریک نہ ہوئے ہوں. پیغمبر کی جو جنگ کی طرف دعوت دینے والے ہیں کہ جن کے متعلق قرآن نے کہا کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو جنگ پہ وادار کریں, حرد المؤمنین علی القتال, آپ لوگوں کو قتال کی طرف دعوت دیں, ان کو برنگیختہ کریں. لیکن یہ نہیں کیا ہے کہ حضرت مدینہ سے بیٹھیں کچھ انسٹرکشن دینا شروع کر دیں, کہیں آپ چاہیں جا کے جنگ کر کے واپس آ جانا, میں مدینہ میں بیٹھا ہوا ہوں. کبھی ایسے نہیں ہوا ہے, بلکہ حضرت خود جنگ میں جا کر شریک ہوتے تھے. بلکہ یہاں تک کہ حضرت کے دانت بھی زخمی ہوئے, زخم بھی برداشت کیے تھے. لیکن دوسروں کے کردار میں اور اس قیادت اسلامی میں فرق یہی ہے کہ قیادت الہیہ جو ہے وہ ہمیشہ خود عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہے. لذا پیغمبر کے بعد بھی جس ہستی کی خلافت اور ولایت کے ہم قائل ہیں وہ ہستی ہے جو ہر جنگ میں شریک رہی اور ہر جنگ میں مشکل کشا بن کے رہی. یعنی جب لوگوں سے کوئی مشکل حال نہیں ہو پاتی تھی تو وہاں پر حضرت اپنے بھائی کو بھیجتے تھے, اپنے خلیفہ کو بھیجتے تھے, اپنے جانشین کو بھیجتے تھے کہ جنگ خندق میں جب مسلسل لوگوں کو پکار چکے, بار بار کہہ چکے تو اب کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے, ایک ہی ہستی بار بار کھڑی ہو رہی ہے, تین مرتبہ قیام کیا ہے, تو اس وقت پیغمبر نے اس ہستی کو بھیجا کہ جس کی ایک ضربت کے متعلق پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. کہ حقیقت میں یہ ایک ضربت جو ہے یہ اسلام کو بچانے والی ضربت ہے, ایمان کو بچانے والی ضربت ہے, یہ ایک ضربت جو ہے وہ غیرت اسلامی کی حفاظت کرنے والی ہے. اس ایک ضربت نے اس وقت انسانوں میں کہ جو ضعف پیدا ہو چکا تھا, وہ کمزوری جو دلوں میں پیدا ہو چکی تھی, اس کمزوری کو نکال دیا اور پھر دوبارہ اسلام کو وقار عظمت عطا کی. اسی طرح آپ دوسرے مراحل میں دیکھتے چلے جائیں کہ ہر مقام پر خود قیام کیا ہے. امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب قیادت کو سنبھالا ہے تو سب سے پہلا کام جب حضرت نے جنگ کے لیے آمادگی کا کیا ہے تو خود بھی جنگ کے لیے آمادہ ہوئے ہیں. کبھی کوئی قائد اور رہبر ایسا نہیں ہوا کرتا ہے کہ جو گھروں سے بیٹھ کر صرف فتویٰ لکھے اور خود اس کے لیے آمادہ نہ ہو. یہی سبب ہے عزیزان گرامی کہ ہماری قیادت کی ہمیشہ سیرت یہ رہی ہے کہ قیادت نے خود اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کیا ہے, پھر اس کے بعد کسی دوسرے کو کہا ہے. آج اگر آپ تازہ بیان آپ رہبر کا دیکھیں, یہ حال ہی میں آج ہی کی تقریر ہے, اس میں امریکہ سے مخاطب ہو کر ہی کہتے ہیں کہ یہ واہی قسم کی تبلیغات مسلسل ہو رہی ہیں, ہم کوئی ایٹم بم بنانے والے نہیں ہیں, اصل میں ایٹم بم جو ہے وہ ہماری ضرورت نہیں ہے اور اسلام اس کا قائل نہیں ہے. کہتے ہیں حقیقت میں مکتب اسلام کی بنیاد کے خلاف ہے کہ ہم ایسا کام کریں جس سے انسانوں کی تباہی کا سبب ہو. لیکن ساتھ یہ کہا کہ اگر تم نے حملہ کیا تو یاد رکھو کہ میں وہ ہوں کہ جو خود بھی فوجی لباس پہننا جانتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں خود لباس پہنوں گا, سب سے پہلے میں نکلوں گا, پھر اس کے بعد لوگوں کو دعوت دوں گا. اسلامی قیادت یہ ہوا کرتی ہے, اسلامی قیادت خود عمل کرتی ہے پھر لوگوں کو دعوت عمل دیتی ہے. نہ یہ کہ پہلے وہ فتویٰ دے وہ کچھ بات دوسروں کو کہے. تو عزیزان گرامی, قیادت اور راہبری جو ہے جس کا تصور اسلام دے رہا ہے اس سے متعلق مختلف شبہات ہیں. بعض اوقات یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ فلاں کے پاس قیادت ہے دوسرے کے پاس کیوں نہیں. عزیزان گرامی, اسلام میں اسلام کی اصل میں تصور کو, راہبری کے تصور کو سمجھا نہیں گیا ہے. بہت سے لوگ مختلف ابہامات کے, چونکہ ہم یورپین ڈیموکریسی ویسٹرن ڈیموکریسی میں رہتے ہیں, تو ہم نے جب ان کو دیکھا کہ فلاں کے پاس ایک پوسٹ آ جاتی ہے دوسرے کے پاس پوسٹ آ جاتی ہے, پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں, اپوزیشن بنتی ہے اور ہمیشہ یہ مسائل جو ہیں وجود میں آتے ہیں. الہی قیادت ایسی نہیں ہوا کرتی ہے, الہی تصور راہبری ایسے نہیں ہے کہ دو افراد ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جانے والے ہوں. نہیں, یہاں پر اگر دو افراد کسی بھی حیثیت کے قائل ہیں تو ہر ایک اپنی حیثیت میں عمل کرتا ہے, جس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے والے نہیں ہوتے ہیں, ٹکراتے وہاں پر ہیں جہاں پر مفادات ہوں. جہاں پر آئین الہی پہ عمل کرنا ہو وہاں پر ٹکراتے نہیں ہیں, وہاں پر نظام ہے, نظام الہی ہے. لذا میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک ہی وقت میں تین امام موجود ہیں, امیر المومنین بھی موجود ہیں, امام حسن بھی موجود ہیں, امام حسین موجود ہیں, لیکن بیک وقت تینوں امام ہوتے ہوئے ایک امام کی امامت پہ عمل کیا جاتا ہے. نظام الہی ہے, نظام الہی میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرایا نہیں جاتا ہے, بلکہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خدمت گزار کی حیثیت سے کام کرتا ہے. لذا امام خمینی اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک خدمت گزار کہا جائے تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ مجھے قائد کہا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدمت ہے, یہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے, دین الہی کی خدمت اور اللہ پہ ایمان رکھنے والوں کی خدمت, یہ سب سے بہترین فریضہ ہے. اور حالیہ راہبر جب ان کی گفتگو سنتے ہیں تو میں نے گزشتہ کچھ عرصے جب ان کے بیانات کو دیکھا تو کہا کہ من نوکر ملت ہستا, میں اپنی قوم کا نوکر ہوں. کون ہے دنیا کا پریزیڈنٹ, کیسا راہبر, کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ایسا کلمہ کہے کہ آئی ایم سرونٹ آف مائی نیشن؟ کوئی بھی نہیں کہتا ہے. جب ان کے پاس اقتدار آ جاتا ہے تو پھر تو وہ تاغوت بن جاتے ہیں. لیکن یہاں اقتدار حقیقت میں اقتدار الہی ہے, وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو قوموں کا نوکر سمجھتے ہیں, قوموں کا خدمت گزار سمجھتے ہیں. لہذا یہاں پر کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا ہے. یہاں پر اگر ایک شخصیت اقتدار کو سنبھالتی ہے تو چونکہ اقتدار الہی کو سنبھالا ہے, ایک وظیفے کو سنبھالا ہے, ایک ذمہ داری کو سنبھالا ہے, دوسرے اس کا احترام کرتے ہیں. امام خمینی کے زمانے میں آیت اللہ العظمیٰ عراقی مولانا موجود ہے, وقائع مختلف لوگوں سے نقل ہوئے ہیں. آیت اللہ عراقی اپنے زمانے کے مرجع بھی تھے, بزرگ شخصیات میں سے تھے, لیکن جب امام خمینی کے پاس منصب آ گیا تو یہ منصب, چونکہ منصب آئمہ علیہ السلام ہے, منصب قیادت ہے, منصب راہبری ہے, تو جب بھی آ کر امام خمینی وارث ہوئے, یہ اساتید میں سے ہیں, یہ بھی یاد رکھیں, آیت اللہ عراقی استاد امام خمینی تھے, اور ان سے 20-25 سال 30 سال بڑے بھی تھے، عمر میں بڑے تھے، لیکن جب امام خمینی وارث ہوتے تھے تو آیت اللہ العظمیٰ عراقی کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے السلام علیک ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول ہمارے آپ پر سلام ہو. یعنی حقیقت میں اس نے جو منصب سنبھال لیا ہے وہ منصب مقدس ہے، اس کا اپنا منصب ہے، وہ فتوے میں ولی ہے، فتوا دینے میں اس کی ولایت ہے، اس کا اپنا منصب ہے، حکومت میں اس کی ولایت ہے، لہذا دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے. مرجع حقیقت میں ولی ہے، ولایت اس کی فتوا میں ولایت ہے، اور حاکم حکومت میں ولی ہے. دونوں میں ٹکراؤ کیسا ہے؟ دونوں کے کام مختلف ہیں، ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میرے پاس میرے گھر کی ولایت ہے، دوسرے کے پاس اس کے گھر کی ولایت ہے، دونوں میں ٹکراؤ کیوں ہوگا؟ دونوں کے شعبے مختلف ہیں. اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض ایسے علماء جو کہتے ہیں کہ ہر مجتہد ولی فقیہ ہے، یہ بات ایک اعتبار سے درست ہے، ایک اعتبار سے غلط ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. یہ درست ہے کہ ہر مجتہد استعداد کے اعتبار سے ولی فقیہ ہے. کیوں؟ اس لیے جس کو بھی انتخاب کر لیا جائے وہ ولی فقیہ بن جائے گا، اس لیے اس میں استعداد پائی جاتی ہے. اس کو یہ کہوں، اس اعتبار سے مثال یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر بچے میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے مجتہد بن جائے، نہیں پائی جاتی ہے. ہر نوجوان میں صلاحیت پائی جاتی ہے وہ حوضے میں چلا جائے جا کر مجتہد بن سکتا ہے. ہر پروفیسر میں صلاحیت پائی جاتی ہے چانسلر بن جائے، ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا، ہر پروفیسر میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے چانسلر بن جائے. لیکن جب چانسلر انتخاب ہو گیا تو ایک ہی ہو سکتا ہے، سارے نہیں ہو سکتے ہیں. ایک یونیورسٹی کے لیے ایک ہی چانسلر ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے ہیں، تین بھی نہیں ہو سکتے ہیں، ایک چانسلر. اس کو جب انتخاب کر لیا ہے تو اب اس کے بعد ضرورت ختم ہو گئی ہے، پوسٹ فلفلڈ ہو گئی ہے. اسی طرح ہر مجتہد میں صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ ولی فقیہ ہو، لیکن جب ایک منتخب ہو گیا تو اب ضرورت ختم ہو گئی ہے، اب منصب کی جگہ نہیں رہ گئی، اس میں کوئی اور جگہ نہیں کہ جہاں پر ولی فقیہ بنایا جائے. اور ولی فقیہ کا کسی خطے سے تعلق نہیں ہے، کسی علاقے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ جب امیر المؤمنین منصب خلافت پہ بیٹھتے ہیں تو دوسری طرف شام میں بھی ایک حاکم موجود تھا یا نہیں تھا؟ تھا نا، یاد آپ کو یا نہیں؟ وہ بھی حاکم تھا، اس نے بھی حکومت کا دعویٰ کر رکھا تھا، خلافت کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا، لیکن حضرت اس کو خط لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لکھتے ہیں اے معاویہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول خدا نے مجھے امامت سپرد کی ہے، منصب امامت سپرد کیا ہے، لہذا میری بیعت کرو، میری حکومت کو قبول کرو، میرے سامنے تسلیم ہو جاؤ. یعنی حاکمیت الہی جب قائم ہو جاتی ہے تو وہ چاہے ایک خطے میں اس کا دارالخلافہ ہو، پوری دنیا میں اس کی حاکمیت ہوتی ہے، ہر علاقہ اس سے استفادہ کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ عراق میں اور ہو، ایران میں اور ہو، پاکستان میں اور ہو، نہیں، یہاں حدود کا تعلق نہیں ہے. حدود وہاں ہوا کرتی ہیں کہ جہاں پر مادی اقتدار ہوا کرتا ہے، جہاں پر الہی اقتدار ہے، جہاں جہاں پر خدا کی حکومت ہے وہاں پر اقتدار ہوگا، اور الہی اقتدار حقیقت میں دلوں پہ ہوا کرتا ہے، انسانوں کی جانوں پہ ہوا کرتا ہے. جہاں جہاں اللہ پہ عقیدہ رکھنے والے موجود ہیں وہاں الہی اقتدار ہوگا، وہاں ان کی حکومت بھی ہوگی. بھائی آپ کے پاس تو بہت سی مثالیں موجود ہیں، آپ رہ رہے ہیں کینیڈا میں، ٹھیک ہے، کینیڈا میں رہ رہے ہیں، نیشنلٹی لینے جاتے ہیں تو نیشنلٹی لیتے ہوئے اوتھ دیتے ہیں کوئین کو، کہتے ہیں دوسرے ملک کا اقتدار کیسے ہو سکتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں دوسرے ملک کا اقتدار کیسے ہو سکتا ہے. بھائی دوسرے ملک کا اقتدار باقی ہے، ایک عورت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ کچھ دے بھی نہیں رہی ہے، یہاں پر کینیڈا کو کچھ نہیں دے رہی ہے، لیکن انہوں نے چونکہ اس کی حاکمیت کو تسلیم کر رکھا ہے، آج تک دنیا کے لوگ اس کے سامنے اوتھ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اسلام بھی ایک مکتب ہے عزیزان گرامی، جہاں جہاں پر بھی قائل بھی اسلام ہوگا، ایمان رکھتا ہوگا اللہ پہ، وہ اقتدار کا قائل رہے گا، ولایت فقیہ کا قائل رہے گا. اس کو غوث بھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے جب اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس نے اوتھ دے دی ہے، اس نے بیعت کر لی ہے. بیعت اس نے نظام کی ہے. جب نظام کی بیعت کر لی ہے تو ہر وہ جگہ جہاں پر ایمان ہے وہاں پر نظام بھی موجود ہے. سلوات پڑھیں آپ حضرات. پھر بسا اوقات کہتے ہیں بھائی غیر معصوم کی حاکمیت کیا ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے شاید گزشتہ دفعہ اس بات کو عرض کیا تھا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا زاد مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجتے ہیں. کوفہ بھیجتے ہوئے ایک خط کوفہ کے لوگوں کو بھیجا ہے. اس خط کو اکثر علماء نے پڑھا بھی ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، تاریخی کتب میں پڑھا ہوگا کہ حضرت اس خط میں کوفہ کے لوگوں کو لکھتے ہیں، ایوہ الناس، ہاد ابن عمی مسلم ابن عقیل فاطیعوہ، یہ میرے چچا زاد مسلم ابن عقیل ہیں، آج کے بعد اس کی اطاعت کرو. یہ تو نہیں کہا ہے کہ یہ معصوم ہیں، امام ہیں، ان کی اطاعت کرو، بلکہ کہا چونکہ میں معصوم امام اس کو معین کر رہا ہوں، چاہے غیر معصوم ہے، لیکن جب میں نے معین کر دیا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک معصوم کی اطاعت کی جائے. حقیقت میں معصوم کی اطاعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ خود معصوم موجود ہو اور معصوم کی اطاعت کی جائے. معصوم کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ معصوم اگر معیار چھوڑ کر چلے جائیں تو اس معیار کی اطاعت بھی معصوم کی اطاعت ہے. تو معصومین نے ہمارے لیے معیار چھوڑ دیا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے نائبین، ہمارے فقہا، روات حدیث حقیقت میں وہ ہیں کہ ان کی اطاعت کرو. اب اگر ان میں سے ایک مرجع بن چکا ہے تو اس کی فتوے میں اطاعت کرو، ان میں سے دوسرا حاکم بن چکا ہے اس کی حکومت میں اطاعت کرو. مسئلہ اطاعت کا ہے، ہمیں اطاعت کرنی ہے، ہمیں اعمال انجام دینے کے لیے اپنی فقہ میں مرجع کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اپنے احکامات میں سامنے اپنے مسائل جو سیاسی ہیں، اجتماعی مسائل ہیں، ہماری ضروریات ہیں، آئے دن ہمارے مسائل بڑھنے والے ہیں، کبھی ہمیں جہاد کی ضرورت پیش آنے والی ہے، کبھی ہمیں قضاوت کی ضرورت پیش آنے والی ہے، کبھی ہمارے باہمی اختلافات ہیں، تو ان اجتماعی مسائل کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ تم رجوع کرو کس کی طرف؟ حاکم کی طرف. تو یہ دو علیحدہ علیحدہ منصب ہیں، ان کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہاں پر کوئی پوسٹ کا چکر نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر رہے ہوں، بلکہ یہ سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. یہ اہل علم شخصیات ہیں، یہ فقہ کے مالک ہیں، یہ اطاعت الہی کے حامل ہیں، یہ عدالت رکھتے ہیں. عزیزان گرامی، ان کے درمیان آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے. اگر آیت اللہ رضوان اللہ علیہ غنی اس دنیا سے اٹھنے لگتے ہیں تو اپنی وصیت میں لکھتے ہیں کہ دیکھو حکومت اسلامی کی حفاظت کرو. خود بھی مر جائے، مر جاتے ہیں یا نہیں، ایک پوری دنیا ان کی تقلید کیا کرتی تھی. اگر آیت اللہ مرشی اس دنیا سے اٹھنے لگتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں حکومت اسلامی کی حفاظت کرو. معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی کی حفاظت سب سے بڑا منشور ہے فقہا کا. اور آج بھی ہمارے جتنے فقہا ہیں وہ حاکمیت کا احترام کرتے ہیں، ولایت کا احترام کرتے ہیں. یہ اصل میں ہمارے اندر شبہات پیدا کیے گئے ہیں، اور ہر زمانے میں نظام کے متعلق لوگوں کو شبہات میں مبتلا کیا گیا ہے. یہ استعمار کی سازش ہے. حقیقت میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کے عقائد کو سست کیا جائے. امام حسن کے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ امیر المومنین تو بہرحال بہت بڑی شخصیت تھیں، وہ تو پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں، ان کی سیاسی تدبیر کا تو کیا کہنا. لیکن یہ ایک نوجوان آ گئے ہیں ابھی, ان کو پتہ نہیں ہے, ان کی تدبیر زیادہ اچھی نہیں ہے, انہوں نے اپنے ملک کو بیچ دیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں, تاریخی حقائق ہیں جن کو میں عرض کر رہا ہوں, یہ امام حسن کے متعلق کہا گیا. لیکن وہ لوگ جو امام حسن کے متعلق ہی کہتے تھے, نہ انہوں نے امیر المومنین کو مانا ہے نہ امام حسن کو مانا ہے, کسی پہ عقیدہ پیدا نہیں کیا, ان کو امامت کا پتہ ہی نہیں تھا. اگر ان کو امامت کا پتہ ہوتا تو امامت کے تصور میں یہ ہے کہ چاہے وہ بچہ بھی ہو تو بھی امام ہے, ماں کی گود میں پیدا ہو تو امام ہے. لیکن انہوں نے چونکہ امامت کے تصور کو نہیں سمجھا, تو انہوں نے سمجھا فلاں زیادہ قوی تھا فلاں کمزور ہے. آج بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ بزرگوار امام خمینی کی تو ہم قائل ہیں. لیکن یہ بالکل یہ جملہ آج بالکل اسی طرح استعمال ہو رہا ہے, امام خمینی کی قیادت کے تو ہم قائل ہیں. لیکن یہ جو آ چکے ہیں بعد میں, ان کے متعلق کبھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو ان کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ نہ ان کو امام خمینی کی قیادت سمجھ آئی ہے, نہ آیت اللہ خامنائی کی قیادت سمجھ آئی ہے, نہ ان کے قائل تھے نہ ان کے قائل ہیں. یہ حقیقت میں دونوں کے متعلق شبہ پیدا کرنے والے ہیں, شبہات ایجاد کرنے والے لوگ. اور دوسرا جملہ کہ جو زیارت جامعہ میں بیان ہوا, سیاست العباد ہے, قیادت اور سیاست کا ایک دوسرے کے ساتھ کتنا تعلق پایا جاتا ہے. ہمیشہ کوشش کی گئی کہ سیاست کو دین سے جدا رکھا جائے, مسلسل کوششیں ہوئی, 1400 سال اس پہ صرف ہوئے ہیں. بنی امیہ نے اپنے پورے اقتدار اس پہ لگائے کہ ان کو جدا کر دیا جائے. کچھ لوگوں کو کہا جائے آپ چاہیں نماز وغیرہ پڑھایا کریں, آپ کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, آپ خطبہ بھی کیا کریں لیکن خطبے میں کوئی ایسی بات نہ کیا کریں, یہ کیا کریں کہ وہ عربی کا خطبہ کہ جو ہے اس میں بھی تحریف کر دی, اس میں بھی بعض چیزیں نکال دیں, کہا یہ عربی کا خطبہ جا کر پڑھ دیا کرو بس کافی ہے, اس کے بعد لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے دیں, کچھ تسبیحات پڑھ لیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ خطبے کے متعلق کہا گیا تھا کہ خطبے میں زمانے کے حالات سے متعلق گفتگو کی جائے. انہوں نے یہ کیا کہ وہ اصل روح جو خطبے کی تھی اس کو نکال دیا. لہذا بنی امیہ نے اپنی پوری حکومتیں صرف کی ہیں تاکہ دین کے اس سٹرکچر کو چینج کر دیا جائے, اس کے زاویے کو بدل دیا جائے, افکار کو تبدیل کر دیا. سیاست کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ درست ہے کہ وہ سیاست کو جو سیاست بنی امیہ ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو بالکل درست ہے, اس کی ہم بھی قائل ہیں. وہ سیاست جو معاویہ سے آئے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ سیاست جو یزید سے آئے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہم آئمہ سے متعلق یہ کہتے ہیں سیاست العباد, بندگان خدا کی سیاست کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والے. اب جب سب ہی سب سیاست العباد ہیں, سب ہی سیاست پہ عمل کرنے والے ہیں, تو پھر ہم ایک سیاست کے ضرور قائل ہیں. ہم اس سیاست کے موتی ہیں کہ جو سیاست آئمہ علیہ السلام کی سیاست ہے. ہم اس سیاست کو مقدس سمجھتے ہیں کہ جو سیاست علوی ہے. ہم اس سیاست کو مقدس سمجھتے ہیں جو امام حسن مجتبی سے نقل ہوئی ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. لہذا اصل شجرہ سیاست سے بیزاری نہیں ہے, بلکہ ہمارے ہاں اس سیاست سے بیزاری ہے کہ جو سیاست ہمیں خدا سے دور کرے. دین میں سیاست کا اپنا محور ہے, اسلام سیاست کے متعلق اصول بیان کرتا ہے. اسلام کی سیاست کا محور یہ ہے کہ اگر سیاست دین کے ارد گرد گھومتی رہے, اس کو اپنا محور قرار دے, مرکز دین رہے, مرکز خدا رہے, مرکز رسول رہے, مرکز آئمہ علیہ السلام رہے, تو یہ سیاست مقدس ہے. اور اگر یہ محور ختم ہو جائے, محور دنیا بن جائے, محور مادیت بن جائے, محور اقتدار بن جائے, محور تسلط ہو جائے, لوگوں پہ سلطنت اور حاکمیت ہو جائے, تو اس صورت میں ان حدود سے خارج ہو جاتی ہے. اس لیے کہ خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ بندوں پر بندوں کی حکومت ہو، خدا یہ چاہتا ہے بندوں پر خدا کی حکومت ہو. لہذا بندوں پر خدا کی حکومت کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی سیاست کام کرے، اس کا اقتدار کام کرے. اگر کوئی شخص قیادت الہی کو سنبھال بھی لے تو وہ اپنے آپ کو خدمت گزار کہتا ہوا نظر آئے، وہ اپنے آپ کو خاضع سمجھے، اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا خاضع ہوا کرتا ہے، متکبر نہیں ہوتا ہے. جس نے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا خاضع ہو گیا ہے. جو رکوع کرنا جانتا ہے، سجدہ کرنا جانتا ہے، اس نے خضوع و خضوع خشوع کو سیکھا ہے، تکبر کو نہیں سیکھا ہے. اور جس نے مادے کے سامنے، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، یہ متکبر ہے. لذا دربار یزید میں حضرت سیدہ نے کچھ اس طریقے سے یزید کے تکبر کو توڑا ہے. وہ تکبر اور نخوت میں بیٹھا ہوا اقتدار میں مست انسان، جب اس کے سامنے میری آقازادی پہنچتی ہیں تو اس کے اقتدار کو توڑنے کے لیے اور قیادت الہیہ کا اعلان کرنے کے لیے بی بی اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں، یبن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے. تیری کیا حیثیت ہے؟ یعنی جب انسان ایک متکبر اور جابر کے سامنے جائے تو حکم یہ ہے کہ اس کے تکبر کو توڑا جائے، اس میں سے نخوت کو ختم کیا جائے. اور حضرت زینب چونکہ مکتب علوی میں پروان چڑھنے والی ہستی ہیں، اس نے اس کا خیال نہیں کیا ہے کہ بڑا حکمران ہے، اس کی فوجیں موجود ہیں، لشکر موجود ہیں، تلواریں موجود ہیں، نیزے موجود ہیں، بھائی کا سر بھی نیزے پہ بلند ہے، اطراف میں کئی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، سب کے ہاتھوں میں شراب موجود ہیں. لیکن زینب نے ایک مرتبہ منظر کو تبدیل کر دیا. یبن الطلقاء امن العدل تخدیرک حرائرک، کیا یہ انصاف ہے کہ تیری اپنی بیوی، تیرے اپنے متعلقہ، تیری مخدرات تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، تیری خواتین تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور تو نے رسول زادیوں کو اس حالت میں کہ ان کے ہاتھ پس پشت بندے ہوئے ہوں، تو نے اس حالت میں پیش کیا ہے، اسیروں کی حالت میں تو اس حالت میں لے آیا ہے کہ ان کو ذلیل کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر تک پھرایا ہے. اے یزید، کیا یہ انصاف ہے؟ بی بی اس انداز میں گفتگو کرتی ہے عزیزان گرامی، اور پھر ایک ایک نے گفتگو کی ہے، صرف زینب نے گفتگو نہیں کی ہے، کبھی فاطمہ صغرا میرے سید الشہداء کی وہ بیٹی ایک مرتبہ یزید سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں، اے یزید، ہم جس حالت میں اس دربار میں وارد ہوئے ہیں، تیری مائیں بہنیں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی، اور پھر سید سجاد مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں، اے یزید، اگر رسول خدا آج یہاں پر موجود ہوتے اور دیکھتے بتول کی بیٹی اس حالت میں دربار میں وارد ہوئی ہے، اگر رسول خدا اس دربار میں ابھی حاضر ہو جائیں اور دیکھیں کہ تو نے مجھے توق پہنا رکھے ہیں، تو نے مجھے زنجیریں پہنا رکھی ہیں، تو اے یزید، تیرے متعلق رسول خدا کا کیا رد عمل ہوگا؟ اے عزاداران مظلوم کربلا، اس حالت میں یہ کاروان اسرا دربار یزید میں آ کے وارد ہوتا ہے کہ اسی منظر کے دوران ایک اور منظر کو، ایک اور تصویر کو مقتل نے لکھا ہے کہ تھوڑی دیر گزری کہ سر سید الشہداء کو نہلا دھلا کر، صاف کر کے، کنگھی کر کے، ایک تشت میں کہ جو سونے کا تشت تھا اس میں لایا جاتا ہے. راوی یہ لکھتے ہیں کہ جیسے ابن زیاد نے سر سید الشہداء کو ممبر کی آخری سیڑھی پہ رکھا ہے، مظلوم کے سر پہ ایک مرتبہ پھر ظلم ہونا شروع ہوا. اے آزاداروں, اس سر کو کہاں کہاں پہ رکھا گیا ہے؟ اے مظلوم کربلا, تیری مظلومیت کتنی زیادہ ہے؟ اے مظلوم کربلا, ہم کہاں کہاں پر گریا کریں, کس مصیبت پہ گریا کریں کہ ایک مرتبہ دربار یزید میں پھر دوبارہ اس ستمکار نے ایک ستم کیا ہے, اس تشت کو آخری سیڑھی پہ رکھا ہے. اے خیزران کی چھڑی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, یہ لعین اپنے ہاتھ میں یہ چھڑی لے کر حسین کے دانتوں پر ستم کرنے لگتا ہے کہ ایک مرتبہ میری آقا زادی کی آہ نکلی, اے زینب کی چیخ نکل گئی, اے کہا اے بابا, اے جد رسول اللہ, اے میرے نانا رسول اللہ, تیرے حسین پہ ستم ہو رہا ہے. اے میری آقا زادی کو اپنے نانا یاد آ گئے, اپنی ماں زہرا یاد آ گئی ہے. اسی عالم میں عزیزان گرامی, ایک اور منظر کو مقتل والوں نے لکھا ہے کہ سفیر روم یہاں دربار یزید میں موجود تھا, جب اس سر کو دیکھا ہے نا تو ایک مرتبہ یزید سے سوال کیا, کہا یزید مجھے بتا سکتے ہو یہ سر کس کا سر ہے؟ تو یزید نے کہہ دیا کہ تجھے کیا ضرورت پڑی ہے, اس سر کے متعلق کیوں جاننا چاہتے ہو؟ کہا جب میں اپنے علاقے میں جاؤں گا تو میں جا کر بتاؤں گا یہ سر کس کا سر ہے. تو آزاداروں, ایک مرتبہ اس یزید نے کہہ دیا, یہ رسول کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے حسین کا سر ہے. تو ایک مرتبہ اس نصرانی کا, کہ جو خدا پہ تو عقیدہ نہیں رکھتا تھا, اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا, ایک مرتبہ آہ نکل گئی, اے کہا اے یزید کتنا بڑا ستم کیا ہے, رسول کی بیٹی کے بیٹے کے سر کو یہاں تخت کے نیچے رکھا ہے, اے قتل کر کے لے آئے ہو, ہم تو نصرانی ہیں, ہم نے ابھی تک حضرت عیسیٰ کے ان تمام نشانیوں کو محفوظ کر کے رکھا ہے, اے ان کے گدوں کے نشان کو بھی محفوظ کر کے رکھا ہے. ہمارے لوگ آج بھی اس مقام پہ جا کر حضرت عیسیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں, اے زیارت کرتے ہیں. آزاداروں, اتنا کہنا تھا, اس لعین نے حکم دیا اس نصرانی کا سر قلم کر دیا جائے. جب تلواریں اٹھی ہیں نا عزیزو, تو نصرانی نے ایک مرتبہ یزید سے مخاطب ہو کر کہا, ہے یزید اگر تو نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اگر مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, تو میں بتلاتا ہوں آج میں نے رات کو رسول خدا کو دیکھا ہے. رسول خدا یہ کہہ رہے تھے, اے جلد تم ہمارے ساتھ ملحق ہونے والے ہو, اے جلدی سے آگے بڑھا, اے بڑھ کے رسول خدا کے بیٹے حسین کے سر پہ بوسہ دیا, اے سید الشہداء کے سر پہ بوسہ دینے کے بعد کہا, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اے عزادارو, اس طرف سے تلوار چل رہی تھی, اس طرف سے حسین کے سر سے آواز آنا شروع ہوئی, لا حول ولا قوت الا باللہ. اے مظلوم, تجھے مظلومیت پہ ترس آیا ہے, اے حسین آج جب تو نے مظلوم کو دیکھا تو لا حول پڑ رہا ہے, اے لیکن جب تیرے سر پہ تلواریں چل رہی تھی تو کوئی لا حول پڑنے والا نہیں تھا. ایک زینب تھی جو 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی تھی, تو دیکھ کر ہی کہہ رہی تھی, اے میرے مظلوم بھائی, اے سید الشہداء, واب عبداللہ الحسین, ماتم حسین.
نزدیک آ کے ماتم کی